رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاه والسلام عليك يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا حبيب الله الصلاه والسلام عليك يا نبي الله وعلى اليك واصحابك يا نور الله میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ شان نزول لے کر ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. اللہ کریم رب العزت جل وعلا ہم سب کو قرآن اور احادیث طیبہ کی تعلیمات کی روشنی میں ہمیں زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے عالیشان ہے کہ جب جمعرات کا دن آتا ہے تو اللہ کے فرشتے وہ زمین پر نازل ہوتے ہیں اور ان کے پاس فرشتوں کے پاس سونے کے قلم اور چاندی کے اوراق ہوتے ہیں اور وہ لکھتے ہیں اس میں کہ کون کون یوم جمعرات یعنی جمعرات کے دن اور شب جمعہ روز جمعہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں. خوش نصیبی اور سعادتوں والی بات ہے کہ آدمی اپنی زبان کو ذکر و درود سے کلمہ شریف سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھتے ہوئے اپنی زبان کو تر رکھتا ہے, اپنی زبان کو ان کاموں میں مشغول رکھتا ہے تو الحمدللہ لمحہ لمحہ اور ہر ہر کلمات پر اللہ کی جناب سے اللہ کی بارگاہ سے بہت اجر و ثواب وہ شخص پانے والا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ شان نزول ہے اور اس سلسلے میں آپ ملاحظہ کرتے ہیں کہ ہم کسی آیت مبارکہ کا شان نزول بیان کرتے ہیں اور پھر اس سے متعلقات کئی ایسی احادیث طیبہ اور دیگر احکام شرع ہم اس میں بیان کرنے کی کوشش اور صحیح کرتے ہیں. آج کی جو ہماری اس موضوع سے متعلق آیت مبارکہ کا جو انتخاب کیا ہے قرآن مجید فرقان حمید کے پارہ 10 سورہ توبہ جس کے اندر آج ہم یہ سنیں گے کہ کئی ایسی نیکیاں ہیں, بڑی بڑی نیکیاں بھی ہو سکتی ہیں لیکن آخر کون سی ایسی وجہ ہے کہ قرآن پاک نے ان کی اس بظاہر ہونے والی اس نیکی کو کہا کہ یہ برباد ہے, یہ ان کے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہے, یہ نیکیاں ان کی اکارت گئی. کیونکہ نیکی کے لیے اصل ایمان یہ شرط ہے. کوئی بھی شخص کسی طرح کا بھی نیک عمل کرے گا اور اس پر اللہ کی بارگاہ سے جو اسے ثواب ملے گا اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو. مومن نہیں ہے, ایمان نہیں ہے تو بظاہر وہ بڑے بڑے پہاڑوں کی مثل بھی کوئی نیکیاں نہ کر لے, اس طرح کے معاملات ہی کیوں نہ کر لے, وہ اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے, وہ ان پر گویا کہ رد ہو جائیں گے, ان کے لیے بیکار اور بے فائدہ ہوں گے. تو اصل معیار نیکی کا کہ آدمی کا ایمان بھی ہے, مومن بھی ہے, ایمان کی حالت میں کی گئی نیکیاں یہی اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہے. مسجد بنانے کا عمل کتنا بڑا عمل ہے, کسی پیاسے کو پانی پلانا کتنا بڑا عمل ہے, اور بالخصوص وہ جو اللہ کی راہ میں ہوں اور ان کی خدمت کرنا یہ بھی کتنا بڑا اجر و ثواب اور عمل ہے. لیکن اس کے باوجود قرآن مجید فرقان حمید نے ان بڑی بڑی نیکیوں کو یعنی بظاہر ہونے والے یہ نیک اعمال ان کو فرمایا کہ یہ کفر کی حالت میں یہ کسی طرح بھی یہ قابل قبول نہیں ہے. شان نزول جو بیان کرنا مقصود ہے کہ غزوہ بدر کے بعد کفار قریش کے سرداروں میں سے بعض ایسے وہ بھی گرفتار ہوئے اور جن کو مدینہ منورہ میں لایا گیا. ان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی تھے. یہ چونکہ بعد میں اسلام میں داخل ہو گئے تھے. ان سے صحابہ اکرام کی کچھ آپس میں تکرار ہوئی اور تکرار یہ ہوئی ہے ان میں کہ جب ان کا آپس میں معاملہ ہوا تو ان کی تکرار آپس میں یہ ہوئی کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار بھی ہو, اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آئے ہو, جنگ کا یہ معاملہ ہوا ہے, یہ سب چیزیں اس کے باوجود یہ ہوا ہے, تو یہ کیوں ایسا کیا گیا, ایسا کیوں معاملہ ہوا ہے. تو اس پر جب آپس میں ان کی تکرار ہوئی تو یہ کہنے لگے کہ آپ ہماری ان چیزوں کو تو شمار کر رہے ہیں کہ یہ جنگ بدر میں ہم سامنے آئے, یہ معاملات ہیں, لیکن ہماری نیکیاں بھی تو دیکھو, ہماری اچھائیاں بھی تو دیکھو, اچھے اعمال بھی تو دیکھو, مسجد حرام اس کے معاملات کو ہم سنبھالتے ہیں, مسجد حرام کو ہم نے تعمیر کیا, مسجد حرام کو ہم اس کا خیال رکھنے والے ہیں, حاجی جو حج کرنے کے لیے آئے ان کے ساتھ جو ہے وہ ہم حاجیوں کا خیال کرنے والے, ان کو پانی پلانے والے, ان کی پیاس بجھانے والے وہ ہم ہیں, تو اس کے باوجود آپ ہماری ان نیکیوں کو یعنی ان اچھائیوں کو تم بیان نہیں کر رہے. اور ٹھیک ہے اس کام میں تم نے سبقت لے لی اسلام کے اندر, یعنی ہجرت کی یہ سب معاملات کی, اس میں تمہاری سبقت ہے, اس میں ہماری سبقت ہے, وہ کام ہم کرتے ہیں. تو جب یہ بات کی گئی تو قرآن مجید فرقان حمید میں اس چیز کو باقاعدہ وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیا گیا اور اس میں یہ بات ذکر کر دی گئی کہ یہ والی نیکیاں یعنی مسجد کو تعمیر کرنا, مسجد کو آباد کرنا, یہ نیکیاں ہرگز جو ہے وہ اس وقت تک قابل قبول نہیں ہے جب تک ایمان نہ ہو, جب تک ایمان نہ ہو تو یہ کچھ بھی قابل قبول نہیں ہے. ارشاد فرمایا گیا کہ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم وفی النار ہم خالدون. ارشاد فرمایا کہ مشرکوں کو کوئی حق نہیں کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کرے, مشرکوں کو کوئی حق نہیں کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں, جبکہ یہ خود اپنے کفر کے گواہ ہیں اور ان کے تمام اعمال برباد ہیں اور یہ ہمیشہ آگ ہی میں رہیں گے, یہ آگ میں رہیں گے, ان کے اعمال تباہ ہیں, ان کے اعمال برباد ہیں. اس آیت مبارکہ میں یہ بات بالکل واضح طور پر بیان کر دی گئی. اگلی آیت میں یہ بیان کیا گیا کہ مسجدوں کو آباد کرنے والے کون ہیں, مسجدوں کی تعمیر کرنا, مسجدوں کو دیگر اس کے معاملات جو آباد کرنے کے اندر آتے ہیں, یہ کن کا حق بنتا ہے اور کن کو اس پر اجر و ثواب ملے گا, کن کو اس پر نیکیاں ملے گی, تو ان کا بھی بیان فرما دیا گیا. ارشاد فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَى أُولَئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ. ارشاد فرمایا اللہ کی مسجدوں کو وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں, اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں, ایمان لاتے ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں, زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے, تو ان قریب یہ لوگ ہدایت والوں میں سے ہوں گے, ان قریب یہ لوگ ہدایت والوں میں سے ہوں گے. تو کتنی خوبصورت ایمان والوں کی وہ صفات کو بیان کیا گیا کہ جس کو اللہ پر ایمان ہے، آخرت پر ایمان ہے۔ یاد رکھیں کہ جب ایمان کہا جاتا ہے تو پھر ایمان اپنے جمیع اعتقاد، جمیع معاملات، ضروریات دین، ضروریات اسلام، ان تمام چیزوں کے مجموعے کا نام ایمان ہے۔ یعنی کسی بھی ایسی بات کا ترک نہ ہو، کسی بھی ایسی عمل کا انکار نہ پایا جائے جو ایمان کی ضروریات میں شامل ہے، تو ایمان پھر اسی چیز کا نام ہے۔ اللہ پر بھی ایمان ہے، آخرت پر بھی ایمان ہے، اس کے رسولوں پر ایمان ہے، اللہ کی کتابوں پر ایمان ہے، اور اللہ کے فرشتوں پر ایمان ہے، تقدیر کے خیر اور شر ہونے پر ایمان۔ یعنی جو ایمان کے تمام تر تقاضے ہیں ان تمام کا مجموعہ یہ ایمان کہلاتا ہے، یہ اسلام کہلاتا ہے۔ تو فرمایا اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، نماز کو قائم کرنے والے، زکاة کو ادا کرنے والے، اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرنے والے، یہ ہے مومن حق، اور یہ ہیں وہ مومنین، یہ ہیں وہ ایمان والے اور اللہ کے بندے جو اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنے کا حق رکھتے ہیں اور حقیقتاً یہی آباد کرتے ہیں۔ تو ان کے بارے میں فرما دیا گیا کہ یہ کفار یعنی قریش کے لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم مسجد حرام کا کام کرتے ہیں، ہم دیگر کام، آگے اللہ تبارک و تعالی نے اگلی آیت میں جو ارشاد فرمایا، اجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين۔ ارشاد فرمایا کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا یا مسجد حرام کی وہ خدمت کرنا ان چیزوں کو اس شخص کے برابر ٹھہرا لیا ہے جو شخص اللہ پر ایمان لایا ہوا ہے، آخرت پر ایمان لایا ہوا ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہے، اللہ کی راہ میں جانے والا ہے، راہ خدا میں جہاد کرنے والا ہے، یہ دونوں عمل کیا برابر ٹھہرا دیے تم نے کہ مسجد حرام کی ہم خدمت کرتے ہیں اور حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں اور یہ عمل، اور دوسری طرف وہ جو ایمان لانے والے مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کر کے گئے، اپنے کاروبار چھوڑے، اپنے گھر بار چھوڑے، کسی کا والد مسلمان ہے تو اولادیں مسلمان نہیں ہیں، کوئی شوہر مسلمان ہے تو بیوی مسلمان نہیں ہے، وہ اپنے بچوں کو چھوڑ کر، وہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر، اور کئی ایسے ماں باپ جو اپنے بچوں کو چھوڑ کر وہ راہ خدا میں نکل جاتے ہیں، ہجرت کر کے چلے جاتے ہیں، اللہ کے دین کے لیے اس ہجرت کو کر رہے ہیں، اپنی نقل مکانی کر رہے ہیں، تو کیا یہ اعمال اس کے برابر ہو جائیں گے جو مسجد حرام کی کہتے ہیں کہ ہم خدمت کرتے ہیں اور حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں؟ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ فرمایا لا یستوون عند اللہ، یہ ہرگز برابر نہیں ہے اللہ کے نزدیک، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو ان آیات مبارکہ کے اندر وہ واضح طور پر ان چیزوں کو بیان کر دیا، اور پھر کیا فرمایا، الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، اور وہ جنہوں نے ایمان قبول کیا اور ہجرت کی اور اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ فرمایا اعظم درجۃ عند اللہ، اللہ کے نزدیک ان کا درجہ بہت بڑا ہے، ان کا درجہ بہت بلند ہے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اور وہی کامیاب ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں، کامیابی پانے والے ہیں جنہوں نے یہ اعمال کیے۔ یہاں تین طرح کی صفات کو، ایمان، ہجرت اور جہاد فی سبیل اللہ۔ بعض ایسے تھے کہ جنہوں نے فقط جان سے جہاد کیا، مطلب اپنے آپ کو وقف کر دیا اور اپنے جسمانی قوتوں سے انہوں نے جہاد کیا، جیسے مساکین تھے، غربا تھے، وہ مومن، انہوں نے صرف جہاد کیا، مال خرچ نہیں کیا۔ اور بعض وہ ہیں کہ جنہوں نے مال کے ساتھ جہاد کیا، لیکن اپنے آپ کو اپنے وجود سے جہاد نہ کر پائے، اس سے مراد وہ معذور مالدار مومنین ہیں، مزدور، معذور اور مالدار، یعنی جو مال رکھتے تھے لیکن طاقت نہ رکھتے تھے، جسمانی قوت، طاقت، پاور ان کے پاس ایسی نہ تھی بلکہ معذوری تھی، وہ نہیں جا سکتے تھے، تو یہ وہ مالدار معذور، اور ان کو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے دوسرے مسکینوں پر خرچ کیے، ان کو مجاہدوں کو سامان دیے، ان کو گھوڑے دیے، ان کو چیزیں مہیا کیں، تو یہ وہ ہوئے کہ جنہوں نے مال کے ذریعے جہاد میں گویا کہ شرکت کی، اور تیسرے وہ کہ جو جان اور مال دونوں سے جہاد کر رہے ہیں، جان اور مال دونوں سے جہاد کر رہے ہیں، یعنی مالدار بھی ہیں اور جسمانی طاقت رکھنے والے ہیں، جسمانی قوت رکھنے والے ہیں، تو یہ آیت مبارکہ ان تینوں طرح کے مجاہدوں کو شامل ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرما دیا ہے کہ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، کہ جو ایمان لائے اور ہجرت کی اور جہاد کیا، اور انہوں نے جہاد کیا کیسے، اللہ کی راہ میں اپنے جانوں سے بھی جہاد کیا اور اپنے مال کے ذریعے سے بھی انہوں نے جہاد کیا، تو یہ تینوں کو اس طریقے سے شامل ہے۔ مدشن کے ناظرین، یہاں ایک میں بات ایک عرض کرتا چلوں کہ کئی ایسی نیکیاں ہوتی ہیں کہ جو آدمی بذات خود نہیں کر سکتا، نہیں کر پا رہا، لیکن ایسا نہ ہو کہ پھر وہ جمی کام سے ہی محروم ہو جائے تمام تر۔ مثال کے طور پر مسجد بنانے کا ہی کام ہے، ایک جگہ ہے مسجد تعمیر کرنی، مسجد کو بنانا، اب ایک شخص وہ ہے کہ جس کے پاس مال کی وسعت ہے لیکن وقت نہیں ہے، مال ہے، وہ چاہے تو اپنی جسمانی طاقت بھی لگا کر خود مسجد کی نگہداشت کرے، مسجد کو بنائے، مسجد کو آباد کرنے کے اسباب کرے۔ جی ہاں مدنی چین کے ناظرین، مال دینا آپ کا اپنی جگہ نیکی ہے، لیکن یہ جو آپ طاقت اس میں لگا رہے ہیں اس مسجد کو آباد کرنے کے لحاظ سے، اس مسجد کی تعمیر اور اس کی دیکھ بھال کے لحاظ سے، اس کی خدمت کے لحاظ سے، یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آدمی یہ سوچ کر کہ میں اب پیسے والا پیسہ بھی نہ دے اور جسمانی طاقت بھی خرچ نہ کرے، تو یہ کہا جائے گا کہ یہ تمام تر نیکی سے ہی محروم ہو گیا، نہ اس نے خود کوشش کی ہے، نہ اس نے کسی اور کے ذریعے کوشش کری۔ اور ایک وہ شخص جس کے پاس مال نہیں ہے لیکن اللہ نے اس کو طاقت ایسی مہیا کی ہے، وہ اپنی زبان کے ذریعے سے نیکی کی دعوت پیش کر کے کسی اور کو ترغیب دلا کر وہ کسی مسجد کا معاملہ آگے پہنچا سکتا ہے، اس کو اچھے انداز سے اس کی خدمت کر سکتا ہے، تو یہ بھی نیکی ہے۔ تو پیسے نہ رکھنے والا شخص اگر یہ نیکی کر لیتا ہے تو کتنے بڑے اس میں اجر و ثواب کے اندر وہ شامل ہو جائے گا۔ جی ہاں، زہ نصیب کسی کے پاس دونوں چیزیں ہیں، وہ اپنی جسمانی طاقت کے ذریعے سے بھی اور اپنے مال کے ذریعے سے دونوں اعتبار سے اس مسجد کو آباد کرنے والا بنتا ہے، تو یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑا اجر و ثواب والا کام ہے۔ تو اس طرح کے جب بھی معاملات آئے تو اس میں ہمیں اس نیکی کو بالکلیا ترک نہیں کرنا چاہیے، حتی الامکان کوشش کر کے اس نیکی میں ہم شامل ہو جائیں۔ منشن کے ناظرین، آپ نے ان آیات مبارکہ کا شان نزول، کچھ پس منظر اور کچھ اس کا مفہوم ہم نے سمجھنے کی کوشش کی ہے، اب آئیے انہی آیات مبارکہ کے چند جو ہے وہ تفسیری نکات کی طرف آگے بڑھتے ہیں اور ان کو ہم سنتے ہیں۔ یہاں پہلی بات ارشاد فرمائی گئی، مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ، یہاں پر کہ مشرکوں کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں، یہاں پہ مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں کو، حالانکہ وہ جو مسجد آباد کرنے کا دعویٰ کر رہے تھے وہ صرف مسجد الحرام کا دعویٰ کر رہے تھے۔ قرآن میں فرما دیا مساجد اللہ، تمام یعنی مساجد اللہ جمع پر ہے اللہ کی مسجدیں، تو یہاں پہ یہ بات بیان کرنا مقصود ہے کہ کعبہ معظمہ جو ہے مسجد حرام، چونکہ ساری مسجدوں کا ہی قبلہ ہے، تمام کا قبلہ ہے، تو اس وجہ سے یہاں پر اس کے شرط کے لیے مساجد اللہ یعنی جمع کے سیگوں کے ساتھ جو ہے وہ اس کو بیان کیا گیا کہ یہ گویا کہ ساری مساجد کا رخ ہی کعبہ معظمہ کی طرف ہے، تو یہ تمام مسجدوں کا امام ہے، اس اعتبار سے بھی امام ہے، تو یہاں پہ اس لیے مساجد اللہ کو ذکر کیا کہ اس کو آباد کرنے والا وہ ایسا ہے کہ تمام مسجدوں کو گویا کہ آباد کرنے والا ہے۔ اور یہاں پر مسجد آباد کرنے کا جو مسجد کو آباد کرنا، یہ آباد کا لفظ ہے نا عربی کے اندر، اس میں یہ یعمرو یعنی تعمیر والا سیگا استعمال ہوتا ہے، اور اس سے مراد یہی ہے کہ مسجد کو تعمیر کرنا، اس کے بعد مسجد کو بلند کرنا، اس کی مرمت کرنا، اس کے اندر کسی طرح کی چیزیں، چاہے وہ مسجد کو روشن کرنے کے حوالے سے ہوں یا مسجد کی آبادی کا جو بھی ذریعہ اور سبب بنے، یہ تو ہے ظاہری اہتمام کر کے، اور پھر ساتھ ساتھ مسجد کی اصل آبادی یہ ہے کہ وہ مسجد بنی ہے تو اب اس کے اندر اللہ کا ذکر ہو، اس کے اندر نماز ہو، اس کے اندر اذان کی آواز بلند ہو، اس کے اندر درود و سلام ہو، اس مسجد کے اندر اللہ اور اس کے پیارے رسولوں کا ذکر ہو۔ قرآن پاک میں جن محبوب ہستیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام یافتہ قرار دیا گیا ہے، اور فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، یعنی یہ جن میں نبیوں کو انعام یافتہ کہا، صدیقین کو کہا، شہداء کو کہا، صالحین کو کہا، یہ سب اللہ کے انعام یافتہ ہیں، تو جب ان انعام یافتہ کا بھی ذکر ہم یہ مسجدوں میں ہی ان کا ذکر بلند ہو، یعنی ان کے تذکرے ہوں، تاکہ یہ چیزیں بھی اللہ کے قرب میں پہنچانے والی ہوتی ہیں، یہ چیزیں بھی اللہ کو ہی یاد کرنے والی چیزیں ہوتی ہیں، اور ایسا نہیں ہوتا کہ مسجد صرف اور صرف ذکر اللہ یعنی عبادت یعنی نماز کے لیے، اس کے علاوہ کوئی اس کے اندر کام نہیں ہو سکتا، یعنی کوئی دینی مجلس کا حلقہ نہیں لگ سکتا، کوئی میلاد شریف نہیں ہو سکتا، یا کسی بزرگ کا تذکرہ نہیں ہو سکتا، یہ قطعاً غلط فہمیاں ایسی پھیلائی جاتی ہیں، حالانکہ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو معاون بنتی ہیں اس آدمی کو اللہ کے قرب میں پہنچانے کو، اس آدمی کو اللہ کی اطاعت کے راستوں پر چلانے کے لیے یہ معاون بنتی ہیں یہ چیزیں۔ اب اس کے اندر اللہ کے نبیوں کا بھی ذکر ہو، صالحین کا بھی ذکر ہو، شہداء کا بھی ذکر ہو، اور صدیقین کا بھی ذکر ہو، صحابہ اکرام کا ذکر ہو، تو یہ ساری چیزیں ان میں معاون کے طور پر وہ شامل ہوتی ہیں۔ تو یہاں پہلی بات، ایک جو بہت اہم نقطہ تھا، وہ بہت اہم گویا کہ ہمارے موضوع کا نچوڑ ہی وہی تھا کہ بڑے بڑے نیکی والے کام اگرچہ کوئی آدمی کرتا ہے لیکن ایمان وہ ضروری ہے، وہ شرط اول ہے، اگر ایمان نہیں ہے، ایمان درست نہیں ہے، تو پھر کوئی اس کے نیک اعمال قبول نہیں ہوں گے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں نیکیاں کرنے والے، یعنی بظاہر ایسی اچھائیاں کرنے والے، لیکن بعض اوقات ایسے شخص بھی دیکھے گئے کہ جو معاذ اللہ نماز کی توہین کر دے، یا کسی اور معاملات کو کہیں کہ بس بھئی یہی ایک نیکی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں، یا اور معاذ اللہ کوئی ایسے کلمات، کسی طرح کے کلمات کہنا جو اس کو دائرہ اسلام سے خارج کرنے والے ہوں، تو یاد رکھیں پھر بڑے بڑے پہاڑوں جیسی بھی نیکیاں ہوں گی تو ان کا کوئی اجر و ثواب نہیں ہوگا۔ عام مسجدیں تو مسجدیں ہیں، مسجد حرام کی خدمت کرنے والے بھی اگر کفر اور شرک پر موجود گئے تو پھر ان کی وہ نیکی قابل قبول نہیں ہوگی، جیسا کہ قرآن نے اس وقت کے مشرکین کے بارے میں یہ بات واضح طور پر بیان کی۔ تو اس سے ہمیں یہی نقطہ، تفسیری نقطہ یہ سمجھنا چاہیے کہ ایمان وہ مقدم، اور ایمان کے سائے میں رہ کر نیکیاں کرنی ہے۔ ایمان کا درخت قائم ہے تو اب اس کی شاخوں، اس کے سائے میں رہتے ہوئے وہ نیکی کرتے جائیں تو اس درخت کا پھل ہمیں نصیب ہوگا، اور اگر خدا نخواستہ ایمان ہی ضائع کر بیٹھے تو پھر اپنے زوم، اپنے گمان میں چاہے بظاہر نیکیاں ہم کرتے رہیں، وہ نیکیاں قابل قبول نہیں ہوں گی، وہ رد ہو جائیں گی، وہ کارج جائیں گی، یعنی وہ نیکیوں کو ضائع کر دیا جائے گا۔ تو مسجدیں آباد کرنا، اس کے اندر یہ تمام تر چیزیں، یعنی مسجد کی تعمیر ہو، مسجد کے اندر اس کی صفائی ستھرائی، مسجد میں روشنی کرنا، مسجد کو دنیا کی باتوں سے بچانا اور ایسی چیزوں سے الغرض جے کہ مسجد کو محفوظ رکھنا جو مسجد کے آداب احترام کے تقاضوں کے برخلاف ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد نبوی شریف، آپ نے جب مدینہ منورہ گئے تو پہلے مسجد قبا جو مدینہ منورہ کے اندر بنائے گی، پھر آگے مسجد نبوی شریف بنائے گی، اور مسجد نبوی شریف کے اندر بھی جو سب سے پہلے اعلیٰ قسم کا ایک فرش جو بچھایا گیا تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس فرش کو بھی ڈالا۔ یعنی ایک تو وہ وقت تھا کہ جب مسجد کے لیے جگہ خریدی گئی اور اس جگہ کو لیا گیا مسجد نبوی شریف کے لیے اور مسجد کو تعمیر کیا گیا، لیکن یہ بہت ہی اس وقت مختصر طریقے سے یہ تعمیر کا سلسلہ ہوا تھا۔ اس وقت کوئی ایسی زیب و زینت والی یا اعلیٰ عمارت اس حوالے سے نہ تھی جو ظاہری یہ زیب و زینت کے اعتبار سے ہوتی، لیکن پھر اس میں توسیع کے معاملات ہوتے رہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس میں پہلے جو ہے وہ اعلیٰ قسم کے ایک فرش بچھا دیا تھا۔ اس سے پہلے عام یہ مطلب صرف بجری کی طرح، یعنی مٹی کے پر ہی پورا ایک فرش نہیں بنا ہوا تھا، اس انداز سے نہیں تھا۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اس کی جو عمارت تھی جس کو جو بنانا تھا اچھے انداز سے، تو وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے مسجد نبوی شریف کی عمارت کو وہ بنایا، اور اس میں قندیلیں روشن کی گئی تھیں، اہتمام کیا گیا تھا باقاعدہ، تو وہ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اس کو قندیلوں کو روشن کیا تھا۔ اور عہد فاروقی میں، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، جب رمضان شریف میں تراویح کے موقع پر آپ نے اس کو چراغاں کیا، یعنی خوب روشن کیا مسجد کو۔ چراغاں کا مطلب ہوتا ہے کہ بہت زیادہ روشنی کا اہتمام کرنا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے آپ کے لیے دعا کی، حضرت عمر کے لیے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ عمر کی قبر کو بھی ایسا نور والا کر دے جس طرح عمر نے ہمارے لیے مسجد کو روشن کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو کسی بھائی کی نیکیوں کو دیکھ کر، اچھے اعمال کو دیکھ کر، اس کے لیے آخرت سنورنے کی بھی دعائیں کرنی چاہیے۔ صحابہ اکرام کے آپس میں پیار محبت والے یہ انداز بھی، سبحان اللہ۔ تو یہ معاملات، یعنی مسجدوں کو آباد کرنے کے اندر یہ سب چیزیں مسجدوں کو آبادی میں شامل ہیں، مسجد کے اندر اس کی فضیلتیں حاصل ہوگی۔ یاد رکھیں کہ چند حدیث اس بارے میں کہ مسجد کو تعمیر کرنا اور اس کی حفاظت کے حوالے سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسجدیں تعمیر کرو اور انہیں محفوظ بناؤ، مسجدیں تعمیر کرو اور انہیں محفوظ بناؤ۔ ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا گیا جس نے اللہ کے لیے چھوٹی یا بڑی مسجد بنائی، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ وہ مسجد بظاہر اس حجم کے اعتبار سے، اس اپنی توسیع کے اعتبار سے وہ چھوٹی ہی کیوں نہ ہو، کہا کہ اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ ایک اور حدیث ہے جس میں فرمایا جس نے اپنے حلال مال سے وہ گھر بنایا جس میں اللہ کی عبادت کی جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں موتی اور یاقوت کا گھر بنائے گا اس شخص کے لیے۔ تو اللہ توفیق دے تو آدمی پوری ہی مسجد خود تعمیر کرے، بلکہ میں یہاں صاحب ثروت سے یہی عرض کروں گا کہ اللہ نے آپ کو نوازا ہے تو ایسا تو ہو کہ ایک مسجد آپ نے ٹوٹل، آپ ہی اس کو سنبھالنے والے، آپ ہی اس کو آباد کرنے والے، آپ ہی اس کو چلانے والے، اس کا سب اہتمام کرنے والے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں سینکڑوں کے اعتبار سے ان کے ملازمین ہوتے ہیں، فیکٹریاں ہیں اور اس کے اندر بڑا بڑا عملہ ہے، وہ سب چلا رہے ہیں۔ اس فیکٹری کے اندر اس کے کتنے ڈپارٹ بنے ہوئے ہیں، یہ فلاں شعبہ ہے، یہ فلاں شعبہ ہے، یہ فلاں شعبہ ہے، یا بسا اوقات کئی کئی فیکٹریاں اپنی مختلف انداز سے ہیں، تو یہ دھاگے کی ہے، تو یہ کپڑے کی ہے، تو یہ ڈائی کرنے کی، پھر آگے اس کے معاملات کرنے کی، اس کے الگ الگ پورے پورے انہوں نے بنائے ہوئے اور عملے اس کے اندر پورے ان کے داخل. اللہ نے آپ کو دیا ہے تو ایک مسجد بھی بنائے، اس کا عملہ، اس کے سارے اہتمام وہ اپنے ذمے رکھے. آپ کہہ یا سوچ رہے ہوں کہ ہمارے پاس چلے پیسہ ہے، ہم دے سکتے ہیں، لیکن یہ سارا اہتمام چلانا، سب معاملات کرنا، تو یہ کوئی مشکل کام نہیں. اگر آپ دعوت اسلامی کی بھی اس حوالے سے خدمت لینا چاہیں تو بالکل، دعوت اسلامی کی ایک مجلس ہے، مجلس خدام المساجد کے نام سے، تو آپ اس کی خدمت لیجئے. مالی تعاون آپ کرتے رہیں اس نیت کے ساتھ کہ ایک مسجد کا ٹوٹل اہتمام وہ مجھ سے چلے گا، چاہے وہ مسجد کا بل ہو، چاہے وہ امام، مؤذن، خادمین کے مشارجات ہوں، یا مسجد میں آنے والے کوئی بھی کسی طرح کے اخراجات ہیں، تو اللہ نے دیا ہے تو اس طرح کر کے آپ دیکھیں. جہاں ہمارے اتنے گھر چل رہے ہوں، فیکٹریاں چل رہی ہوں، ملازمین ہیں، بلکہ وہ آپ سے ہی سیلری لے کر کئیوں کے چولہے جل رہے ہیں، آپ ذرا ایک اللہ کے گھر کو بھی چلا کے اس طرح دیکھیں، تو دیکھیں پھر آپ کے گھر بھی کیسے چلتے ہیں اور آپ کے فیکٹریاں بھی کس طریقے سے اس کے اندر برکات حاصل ہوتی ہیں. تو اس طرح کے کام، اس طرح کے معاملات بھی جو ہے وہ شامل رکھنے چاہیے. اگر سینکڑوں کو آدمی تنخواہیں دے رہا ہے تو دو چار عملے کے اندر اور اضافہ ہو گیا تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن اس خلوص کے ساتھ یہ ہونا، یہ سب معاملات خدمت اس کی طرف سے ہو، تو یہ بہت انشاءاللہ اجر پائیں گے. مسجد جو مجلس ہے ہماری، مجلس خدام المساجد، الحمدللہ ایک سال میں پچھلے دنوں میں کوئی کارکردگی پڑھنے کو ملی کہ مسجد مساجد کے اعتبار سے جو مجلس کی خدمتیں ہیں، تو ایک سال میں 500 تقریباً مساجد کا قیام کرنا، 500 مساجد کو چلانا، اللہ اکبر، یہ بہت 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 بڑی بات ہے. بات کرنا آسان ہے، یعنی یوں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک دن میں دعوت اسلامی نے 1.5 مسجد کا بھی قیام کیا ہے، گویا کہ 500 مساجد اگر سال کے اندر بن رہی تو ایک دن میں 1.5 مسجد گویا کہ بنائے گی. اب یہ کسی بڑے شہر میں ضروری نہیں ہے، بلکہ بڑے شہروں میں بھی بہت سی ایسی اہم ترین جگہوں پر زمینیں خرید کر اور باقاعدہ پوری پوری عمارت یا فلیٹس وغیرہ لے کر مساجد کا اہتمام کیا گیا. لیکن اس کے باوجود ایسے سے غریب علاقوں میں بھی، کئی جگہوں پر بھی، دور دراز علاقوں میں بھی، جہاں مسجدیں بنانے والے کوئی نہیں ہے، چلانے والے کوئی نہیں ہے، امام نہیں رہتے، مؤذن نہیں رہتے، وہاں کوئی اس کا اہتمام چلانے والے نہیں، دعوت اسلامی نہ صرف مسجد کی تعمیر کر کے بس اس کو چھوڑ دے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس آباد کے جتنے تقاضے ہیں، ظاہراً باطناً سارے معاملات، یعنی اصل کے اعتبار سے جو آباد کرنے کے تقاضے ہیں وہ، اور ظاہر کے اعتبار سے جو ہیں وہ، یہ الحمدللہ تمام تر چیزوں کا اہتمام کرنے والی ہماری یہ پیاری تحریک ہے، اور یہ پیارا اس کا شعبہ ہے کہ جو مسجدیں نہ صرف بناتے ہیں بلکہ مسجدوں کو آباد بھی کرتے ہیں، امام کا اہتمام کرتے ہیں، وہاں قاری صاحب پڑھانے والے کوئی اس کا اہتمام کرتے ہیں، ان کے مشارجات کی ذمہ داری لیتے ہیں، یعنی ایسے تمام تر معاملات یہ مجلس جو ہے وہ چلا رہی. تو اگر اللہ توفیق دے اور اس طرح کی طاقت ہو تو یہ کام ضرور آپ سر انجام دیجئے. آپ ذرا غور کریں، حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا کہ بے شک اللہ کے گھروں کو آباد کرنے والے ہی اللہ والے ہیں. اللہ کے گھروں کو آباد کرنے والے ہی اللہ والے ہیں. دوسری حدیث ارشاد فرمایا جو مسجد سے محبت کرتا ہے اللہ اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے. مسجد سے محبت کریں، اللہ کے محبوب بن جائیں گے. تیسری بات فرمائی گی جب کوئی بندہ ذکر یا نماز کے لیے مسجد کو ٹھکانہ بنا لیتا ہے تو اللہ عزوجل اس کی طرف رحمت کی نظر فرماتا ہے، جیسا کوئی غائب آتا ہے تو اس کے گھر والے اس سے خوش ہو جاتے ہیں. کوئی آدمی گم ہو جائے، کہیں ادھر ادھر چلا جائے اور پھر اچانک وہ آ جائے تو اس کے گھر والے کتنے خوش ہو جائیں گے. فرمایا گیا کہ اس پر اتنی بڑی اللہ کی نظر رحمت، اللہ کی رضا اس آدمی کو نصیب ہو جاتی ہے جو مسجد کو ذکر کے لیے اپنا ٹھکانہ بنا لیتا ہے۔ اور یاد رکھیں، حدیث میں ارشاد فرمایا قیامت کے دن کچھ لوگوں کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا، اس عرش کا سایہ پانے والوں میں سے، ایسے خوش نصیب مردوں میں سے ایک مرد وہ ہے کہ جس کا دل مسجد میں لگا ہوا ہو، جس کا دل مسجد میں لگا ہوا ہو، تو یہ ایسا شخص بھی اللہ کے عرش کا سایہ پانے والا۔ مسجد میں دل کیسے لگتا ہے؟ اس اعتبار سے کہ آدمی نماز پڑھنے آئے، دل لگا کر مسجد میں بیٹھتا ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ ذکر اللہ سے مراد محض تسبیح پڑھنا ہی ذکر اللہ ہے، اس کے علاوہ ذکر اللہ کا مفہوم بڑا وسیع ہے۔ ہاں بالکل، آپ درود پڑھ رہے ہیں یہ بھی ذکر اللہ ہے، کیونکہ درود آپ اس لیے تو پڑھ رہے ہیں، اللہ کا حکم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ آپ اللہ کے دین کو سیکھ رہے ہیں، یہ بھی ذکر اللہ ہے، تو یہ ذکر اللہ میں شامل ہے، یعنی آپ اللہ کی یاد میں۔ تو اس انداز سے فرمایا جنت کی کیاریوں کے قریب سے گزرو، ذکر اللہ کر لیا کرو، اور یعنی چر لیا کرو، اور چرنے سے مراد ذکر اللہ کرنا بیان کیا گیا۔ تو یہ مسجدیں واقعی اس میں آدمی کا دل لگنا چاہیے، سکون اس کو آنا چاہیے، بلکہ یہ مثال بھی دی گئی ہے کہ منافق اور مومن کی مثال اس حوالے سے کہ جیسے مچھلی پانی سے باہر آئے تو وہ تڑپ کر رہ جاتی ہے، اور پانی میں جائے تو سکون مل جاتا ہے۔ تو جس شخص کو مسجد میں جا کر سکون مل جائے تو کہا گیا کہ یہ اس کے اندر یہ حقیقی مومن ہے، یعنی اس کے اندر واقعی مومنانہ وہ صفات ہیں کہ مسجد میں جا کے یہ سکون پاتا ہے۔ اور جس کو مسجد میں جا کے اضطراب ہو جائے، مسجد میں پریشانیاں ہو جائے، مسجد میں آتے دل گھبراتا ہو اس کا، تو یہ منافقانہ علامات ہیں۔ کئی لوگ ایسے ان کو کہتے ہیں آؤ بھی مسجد میں نماز پڑھ لو، اور یہ دعوت دینی چاہیے، یہ اچھا عمل ہے، آپ خود نماز پڑھنے جا رہے ہیں، آپ کسی کو دیں دعوت، اگر وہ نہ بھی گیا لیکن آپ کے سچے دل کی یہ نیت کہ آپ نے اس کو دعوت پیش کی، یہ انشاءاللہ آپ کو ثواب کا ذخیرہ ملے گا۔ لیکن لوگ سامنے سے کہہ دیتے ہیں کپڑے صاف نہیں ہیں، کپڑے پاک نہیں ہیں، اس لیے میں نہیں جا رہا۔ اور اگر اسی شخص کو کوئی کہے کہ یار وہ ایک دعوت تھی، کہیں کھانے پینے کے لیے جانا تھا، تو یہ جھٹ سے بولے گا کہ آپ 5 منٹ صبر کریں تو میں کپڑے چینج کر کے آ جاتا ہوں۔ نماز کے لیے یہ کلمات نہیں نکلتے، لیکن عام کہیں جانا ہو، کسی پروگرام میں جانا ہو، تو پھر اس طرح کے معاملات بھی ہوتے ہیں۔ تو بہرحال چند باتیں یہ عرض کی ہیں، اللہ کریم ہمارے دلوں کو مسجد میں لگا دے، اللہ کریم مجھے آپ کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن